الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دسواں باب ہے. یہاں بحث شروع ہوتی ہے اولیاء اللہ کے مناصب کی. سرخی ہے مناصب اولیاء اللہ جن میں اوتاد ابدال کتب غوث وغیرہ, اور ان پر بہت اعتراض بھی کیے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں صوفیہ کی اصطلاحات حدیث سے محفوظ ہیں, یعنی مناصب کے بارے جو نام ہیں اور جو اصطلاحات ہیں ان کی بنیاد حدیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر ہے. اور یا اللہ کے مختلف مناصب کے متعلق عام ذہنوں میں جو غلطفہمیاں پائی جاتی ہیں اور جن کے خلاف بدعت کا نام لے کر نفرت پھیلائی جاتی ہے, انہیں دور کرنے کے لیے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہد پیش کیے جاتے ہیں. دوسرے باب میں ان پر تفصیلی بحث ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ ان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے, اور صوفیہ نے ان کے نام جو ہیں مناصب کے وہ ذخیرہ حدیث سے اخذ کیے ہیں. ذکر ابو نعیم فی الحلیہ خیار امتی کل قرن خمس مئت والابدال والابدال اربعون فخمس فالخمس مئت ینقصون والابدال کانما ترجل ابدال ابد اللہ مکانہ من الخمس مئت ادخلہ فی اربعین مکانہ. ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر زمانہ میں 500 خیار ہوں گے. خیار امتی فی کل قرن خمس مئت, کہ پوری امت میں ہر عہد میں 500 خیار ہوں گے اور 40 ابدال, ان دونوں میں کمی نہ ہوگی. ان میں سے جو فوت ہوگا ان 500 میں سے اس کی جگہ دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ ان 40 میں داخل کر دے گا. ومن حدیث احمد الابدال فی هذه الامه 30 رجلا قلوبهم على قلب ابراهيم خليل الرحمن كلما مات منهم رجل عبد الله مكانه رجلا. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتا حدیث میں ہے اس امت میں ابدال 30 ہوں گے جن کے قلوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قلوب پر ہوں گے, اور ان میں سے جو فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا. ومن حدیث الطبرانی ان الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم یمطرون وبہم ینصرون. حدیث طبرانی میری امت میں 30 ابدال ہوں گے, ان کے سبب سے زمین قائم رہے گی, ان کی وجہ سے بارش کی جائے گی, ان کی وجہ سے مدد دی جائے گی. اسی طرح چوتھی حدیث ہے منہا حدیث ابن اساکر ان الابدال بشام یکونون وهم 40 رجلا بهم تسقون الغیث وبهم تنصرون علی اعدائکم یصرف بهم عن اہل الارض البلاء والخراب. ابدال شام میں ہوتے ہیں, وہ 40 مرد ہیں, ان کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے, ان کی وجہ سے دشمنوں پر تمہیں فتح دی جاتی ہے, اور ان کے سبب سے اہل زمین سے تکالیف اور مصائب دور کیے جاتے ہیں. پانچویں حدیث ہے حدیث طبرانی ان الابدال فی آل شام بہم تنصرون وبہم ترزقون. ابدال اہل شام میں ہوں گے, ان کی وجہ سے تمہیں مدد دی جائے گی اور تمہیں رزق دیا جائے گا. چھٹی حدیث ہے حدیث احمد الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابد الله مكانه رجلا تسقون بهم الغيثة وتنصرون بهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب. ابدال شام میں ہیں وہ 40 مرد ہیں جو ان میں سے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے. ان کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے، دشمن مقابلہ میں امداد دی جاتی ہے، اور اہل شام سے ان کے سبب سے عذاب دور کیا جاتا ہے. یہ ترجمہ ہے. ساتویں حدیث ہے، منہا حدیث الخلال الذي رواه في کرامات الاولیاء رواه البعلمی ایزن الابدال 40 رجلا مرات كلما مات رجل ابد اللہ مکانہ رجلا كلما مات امرات ابد اللہ مکانہ امرات. کرامات اولیاء میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، بعلمی نے مسند فردوس میں کہ ابدال 40 مرد اور عورتیں ہیں، جب ان میں سے کوئی مرد مر جاتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد بدل دیتا ہے، جب عورت مر جاتی ہے اس کی جگہ دوسری عورت بدل دیتا ہے. اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کا ذکر بھی ہے. ومن حدیث الحاکم ان عطا مرسلا الابدال من الموالی، حاکم کی حدیث کے ابدال موالی میں سے ہیں. من حدیث ابی دینار مرسلا علامہ الابدال امتی انہم لا یرعنون شیعہ، ابن ابی دنیا کی حدیث میں میری امت کے ابدالوں کی نشانی یہ ہے کہ کسی چیز پر لان تان نہیں کرتے. دسویں حدیث ہے، ومن حدیث ابن حبان لا تقدر الارض من 30 و 80 مثل ابراہیم خلیل اللہ بہم تواسون و بہم ترزقون و بہم تمترون. ابن حبان، 30 اور 80 مردوں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل ابراہیم خلیل اللہ کے ہوں گے، جن کے سبب سے تمہاری فریاد رسی ہوگی، ان کے سبب سے تمہیں رزق دیا جائے گا اور بارش برسائی جائے گی. ومنها خبر البہکی ان الابدال امتی لم يدخلون الجنة بأصحابهم ولكن دخلوا برحمة الله وسخاوة الانفس وسلامة الصدور. میری امت کے ابدال اپنے اعمال کے ثواب سے جنت میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے، نفسوں کی سخاوت اور سینوں کی سلامتی سے داخل ہوں گے. ومنها خبر ابن عدی فی کاملہ البدلاء 40 بشنان و اشرون بالشام 18 بالعراق كلما مات منهم احد ابد الله مكانه فاذا جاء الامر كوزوا كلهم فان ذلك تقوم الصلاه. ابن عدی، ابدال 40 ہیں، 22 شام میں ہوتے ہیں، 18 عراق میں. ان میں سے جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل لیتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے گا سب فوت ہو جائیں گے اور اس وقت قیامت آ جائے گی. 13 حدیث ہے، حدیث طبرانی فی الاوسط، من تخلل الارض من 40 رجلا لم تخلل الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن بهم تسقون بهم تنصرون ما مات منهم احدا الا بحبد الله ومكانه. 40 مرد جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان میں سے زمین کبھی خالی نہ ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں بارش دی جائے گی اور تمہیں مدد دی جائے گی. جب ان میں سے کوئی فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا. فمن حدیث ابو نعیم فی الحلیہ لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم علی قلب ابراہیم یرفع اللہ بهم من اهل الارض یقال لهم الابدال مما جاء في الكتب كما قال في بعض المحدثين. خبر ابو نعيم في الهلية انه وردت احاديث تؤيد كثيرا مما جاء في جميع ما ذكر وغير حديث الترمذي الحكيم ابي نعيم في كل قرن من امتي سابقون وحديث ابو نعيم لكل قرن من امتي سابقون. حدیث ابی نعیم ہے، میری امت میں 40 مرد ہمیشہ ایسے رہیں گے جن کے قلوب قلب ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہوں گے، ان کی وجہ سے اہل زمین سے تکالیف دور کی جائیں گی، ان کو ابدال کہا جاتا ہے. اور کتب کے متعلق جو بیان ہوا ہے، جیسا بعض محدثین نے لکھا ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا کہ بہت سی حدیثیں اس کی تائید میں وارد ہو چکی ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی مذکور نہیں. مثلاً حدیث حکیم ترمذی اور ابو نعیم کہ ہر زمانہ میں میری امت میں سابقون ہوں گے اور ہر زمانہ کے لیے سابقون ہوں گے. مذکورہ بالا حدیث کے روات پر یعنی ان کی راویوں پر جرح کی گئی ہے. اس سلسلے میں علامہ سیوطی کی تحقیق ملاحظہ ہو. فَلَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْأَبْدَالِ عَزَّ مِنْ حَدِيثِ عَلِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ فِي مَسْنَدِهِ وَسَنَدِهِ حَسْنٌ وَلَهُ عَنْ تُلْكِ مُتَعَدَّدَا وَمِنْ حَدِيثِ عَبَادَ بْنِ سَعْمَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ وَسَنَدُهُ حَسْنٌ وَمِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بْنِ مَالِكِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِي مِنْ حَدِيثِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّحِيفِي کتاب سنن الصوفیہ من حدیث ابی درداء اخرجہ الحکیم النوری فی اوراد الوصول من حدیث ابی حریرہ اخرجہ ابن حبان فی الضعفاء والخلال فی کرامات الاولیاء من حدیث الى ابی سید القدری اخرجہ البیکی فی شعب الایمان من حدیث ام سلمہ اخرجہ احمد و ابن ابی شیبہ و ابو داؤد فی سنت والحاکم البیکی من مرسل الحسن اخرجہ ابن ابی دنیا فی کتاب الصفا و حکیم الترمذی والبیہقی فی شعب من مرسل عطا اخرجہ ابو داؤد من مرسل بکر بن خنیس اخرجہ ابن الدنیا فی کتاب الاولیاء ورد عن عمر بن الخطاب موقوفا اخرجہ الحکیم الترمذی فی نوادر الرسول عن ابن عباس موقوفا اخرجہ احمد فی الزہد فقد جمعت هذا الاحادیث کلها فی تالیف مستقل فاغنی عن سوقها ہونا. علامہ سیوطی نے قریباً 20 کتب روات سے ابدال کی احادیث نقل کی ہیں. تمام کو صحیح اور حسن فرمایا ہے. تمام تر کے احادیث کو جمع کرنے پر قدر مشترک یعنی ابدال کا وجود یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا. جس مستقل کتاب کا حوالہ علامہ موصوف نے دیا اس کا نام الخبر الدال من وجود الکتب والنجباء والافضال ہے جو ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے. یہ جو مناسب اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے جیسے حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مدد کی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، بارشیں برسائی جاتی ہیں، تو اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں دینے والا تو اللہ ہے اور یہ جب اولیاء اللہ کے مناسب کے ساتھ جوڑ دی گئیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا. یا پھر جو ذرا آہستہ رکھتے ہیں آواز کو بدعت کہہ دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مناسب بالکل اس طرح سے ہیں جیسے باقی مخلوق میں سورج چاند ستارے ہیں. اب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دھوپ اور تمازت اور گرمی سے ہر چیز میں نمو پیدا ہوتی ہے. زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کے اگنے کا سبب سورج کی گرمی کو اللہ نے بنایا. پودے بنتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھل لگتے ہیں تو پھلوں میں مٹھاس چاند کی چاندنی سے ہوتی ہے. ہم نے اس دفعہ اپنے باغ پہ بھی تجربہ کیا کہ جو انجیر آ رہے تھے بڑے میٹھے تھے، پھر بعد میں وہی انہی درختوں کے جو انجیر آ رہے تھے ان میں مٹھاس کم تھی. تو میں نے پوچھا یار یہ پہلے والے تو بہت میٹھے آ رہے تھے، ان میں مٹھاس کم ہے. تو وہ لڑکے کہنے لگے جی چاند آخری راتوں میں چلا گیا، اب چاند کم ہوتا ہے، مٹھاس کم ہے. تو اس میں کوئی شرک نہیں آتا کہ چاند کو اس مٹھاس کا سبب اللہ نے بنایا، سورج کو اس رویدگی کا سبب اللہ نے بنایا. سورج کو تو پتا بھی نہیں کہ میری وجہ سے کہاں کہاں کیا رویدگی ہو رہی ہے. چاند کو کوئی خبر نہیں کہ میری وجہ سے زمین پر کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے. سویڈن میں ایک دفعہ ایک تجربہ کیا گیا جو بہت مشہور ہے اور بڑا اخباروں میں بھی ٹیلی ویژن پر بھی رہا. بہت سارے سالوں پہلے کی بات ہے کہ سمندری لہریں جو آتی تھیں وہ بندرگاہ تک ان کا اثر آتا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ سمندر میں ایک ایسی رکاوٹ بنا دی جائے, دیوار بنا دی جائے کہ اس تک لہریں آئیں, آگے پانی پرسکون رہے اور ایک طرف سے جہازوں کے آنے جانے کا راستہ رہے. تو جدھر سے لہریں آتی ہیں وہ روک دی جائے. چنانچہ انہوں نے بنا دی. وہ جب بن گئی تو اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں سمندر کی طرف, وہ مرنا شروع ہو گئیں. تو ان ممالک میں تو کتا بلی مچھلی کوئی چیز مر جائے بڑا شور ہوتا ہے, پبلکلی شور ہو گیا کہ یہ ساری مچھلیاں مر رہی ہیں. اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب چاند پوری قوت سے دمک رہا ہوتا ہے, طلوع ہوتا ہے, تو سمندر میں مد و جزر آتا ہے اور پانی میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں, جس سے پانی بدلتا رہتا ہے, نیچے والا اوپر آ جاتا ہے, اوپر والا نیچے چلا جاتا ہے. تو اس نیچے والے پانی میں چونکہ آکسیجن کی مقدار کم ہوتی رہتی ہے سمندری حیات کی وجہ سے, تو وہ بدل جب جاتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے تو مل جاتا ہے, اس میں آکسیجن پوری ہو جاتی ہے. تو جب یہ دیوار بنا دی گئی اور اس کے آگے لہریں آنا بند ہو گئی اور پانی تبدیل نہیں ہوا, ساکن ہو گیا, تو نیچے والے پانی میں آکسیجن کم ہو گئی, اس لیے سمندری حیات نے مرنا شروع کر دیا. اب چاند کو تو اس کی خبر نہیں کہ میری کرنوں سے یا میرے طلوع ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح جن اولیاء اللہ کے پاس مناصب ہوتے ہیں, یہ ضروری بھی نہیں کہ انہیں پتہ بھی ہو کہ میرے پاس یہ منصب ہے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں بعض حضرات کو علم بھی ہوتا ہے لیکن سب کو نہیں, ضروری نہیں کہ ضرور اسے علم ہو, ایک بات. دوسری بات یہ, قطن کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی ولی اللہ کو کہ میرے وجود کی برکت سے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. یہ من جانب اللہ, جیسے اس نے سورج کی کرنوں میں برکت رکھ دی ہے, چاند کی شعاؤں میں رکھ دی ہے, ستاروں کے سفر اور طلوع و غروب میں مختلف چیزوں کا اثر رکھ دیا ہے, اسی طرح یہ ابدال اور کتب اور غوث وغیرہ ان کے وجود میں بھی برکات رکھ دی ہیں جو خود بخود من جانب اللہ ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں, اس میں اس بندے کا کوئی تصرف نہیں ہوتا. لہذا اس پہ یہ اعتراض کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ فضول ہے. مناسب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث, ابدال, قطب, غوث, قیوم وغیرہ اولیاء اللہ کی خاص اصطلاحات ہیں. ابدال ہوتے ہیں, پھر ان کے بعد اگلا درجہ قطب ہوتا ہے, قطب سے اعلیٰ غوث ہوتا ہے, اور غوث سے کوئی, یہ غوث سے آگے کبھی صدیوں بعد کوئی ترقی کرتا ہے, قیوم, فرد, قطب, عبادت وغیرہ. ان کے متعلق برزگان دین اور صوفی اکرام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت, متصرف, خود مختار, نافع دار, عالم و غیب, حاضر و ناظر یا مسدود مسجود خلائق ہستیاں. یعنی یہ کوئی صوفی نہیں کہتا کہ یہ بزرگان جو ہیں یہ کوئی مافوق الفطرت, یعنی ہم کوئی سپر مین ہیں, ایسا کوئی نہیں کہتا, یا متصرف یعنی دنیا کے امور میں ان کا کوئی تصرف یا اختیار ہے, یا خود مختار ہیں, یا نافع و دار, کسی کو نفع دینے والے یا کسی کا نقصان کرنے والے, یا عالم الغیب ہیں. نہیں, عالم الغیب صرف اللہ ہے. حاضر و ناظر ہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں. مسجود خلائق کے لوگ انہیں سجدے کریں, ایسا کسی صوفی کا کبھی کوئی خیال نہیں, یا کسی صوفی کا کوئی یہ عقیدہ نہیں کہ ان کو فریاد رسی کے لیے پکارنا جائز ہے. یہ سب بدعات اور رسومات ہیں جو بے دین لوگوں نے ایجاد کی ہیں. بعض اہل بدعت نے ان سے غلط مفہوم لیا, یعنی ناموں کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی سے صفات ان کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں, جو غلط ہے. خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا. اور بعض غالی حضرات نے لفظ غوث پر خام خواہ اعتراض کیے کہ یہ دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. کچھ لوگوں نے ان سے اتنی امیدیں وابستہ کر لیں کہ انہیں وہ مقام دے دیا جو صرف ذات باری کا ہے. اس طرف غلو کر لیا، اور کچھ لوگوں نے ان پر شرک و کفر کے فتوے لگا دیے، وہ اس طرف زیادتی کے مرتکب ہوئے. غوث قیوم کی اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے محدثوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ استعمال کی ہیں. مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضلع میاں والی میں وہاں بھجرا کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے استاد تھے، بلکہ بہت سے علماء کے استاد علماء تھے، علماء کے استادوں میں سے تھے. اور بڑی ان کی زندگی بڑی عجیب تھی، کاشتکاری کرتے تھے، اور فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تو دراتی لے کر خود بھی فصل کاٹ رہے ہوتے تھے، اور طلباء کو گردا گرد منڈیر پہ بٹھایا ہوتا تھا، اور ایک ایک کا سبق سن رہے ہوتے تھے، خود فصل بھی کاٹ رہے ہوتے تھے، اور جہاں کوئی غلطی کرتا تھا روک دیتے تھے، جہاں تشریح کی ضرورت ہوتی تھی بیان کر دیتے تھے، اور اس طرح سبق بھی پڑھاتے رہتے تھے، کام بھی کرتے رہتے تھے. تو ہمارے اکثر جو اپنے آپ کو بہت کٹر توحیدی کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. تو اس لیے حضرت نے ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فوائد عثمانیہ، اس میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا. اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ لفظ استعمال کیا. ان بڑی بڑی ہستیوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا. اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ صرف اس لفظ کو لے لیتے ہیں کہ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، فریاد رس صرف اللہ، اس طرح کی اصطلاحات کے معنی اصطلاحی ہوتے ہیں، لفظی نہیں ہوتے. صوفیہ کی بعض اصطلاحات میں اصطلاحات کی اصل تو خود قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسے ابرار، اخیار اور نقباء. علامہ سیوطی نے ان اصطلاحات پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں. اس رسالہ میں غوث اور قطب کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل فی الخلق ثلاث مئات قلوب ملا قلب آدم واللہ فی الخلق اربعون قلوب ملا قلب موسیٰ واللہ خلق سبعت قلوبہم علی قلب ابراہیم واللہ خلق خمس قلوب ملا قلب جبرائیل وللہ فی الخلق ثلاثت قلوب ملا قلب میکائیل وللہ فی الخلق واحد قلبہ علی قلب اسرافیل. ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے 300 بندے مخلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 40 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 7 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم کے قلب کے سے ہیں، 5 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، 3 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور 1 ایسا بندہ ہے جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہے. نیز فرمایا اخرج الخطیب من طریق عبداللہ بن محمد الابسی وهو الحافظ ابو بکر بن ابی شیبہ قال سمعت الکنانی یقول ان قباء 300 ونجباء 70 والبدلاء 40 والخیار 6 والعمد 4 والغوث 1. خطیب نے بذریعہ ابو بکر ابن شیبہ حدیث کا اخراج کیا کہ میں نے کنانی سے سنا کہ نقباء 300 ہیں، نوجباء 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، خیار 7 ہیں، قطب 4 ہیں، اور غوث 1 ہے. نیز فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تخل الارض من 40 رجل مثل خلیل الرحمن فبہم تسقون وبہم تنصرون وبہم ترزقون الى الاخر. پھر وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 آدمیوں میں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جائے گی، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ مجمع الزواج میں ہے کہ اس کی اسناد حسن، یعنی یہاں ان وجودوں کی برکت سے بارش ہوگی یا ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا یا ان کی وجود کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی، تو یہ صورت وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح چاند سورج ستاروں کے وجود سے مختلف چیزیں دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اس کا سورج چاند ستاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان اولیاء اللہ کی برکات بھی مخلوق میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خود انہیں علم بھی ہو۔ اس دنیا میں زندگی میں حضرات کو پتہ چل بھی جاتا ہے جو صاحب منصب ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں برزخ میں جب جاتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے شفاعت کثیرہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابن عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی تفصیل خطیب کی حدیث نے کر دی۔ ان روایات سے چار کتب غوث کے مناسب ثابت ہو گئے۔ اور ایک بات اور تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، جو ارشاد فرمایا گیا کہ ابدال شام میں ہیں یا فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت یہ لوگ وہاں موجود تھے، دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح وقت بدلتا رہتا ہے، جس طرح افراد بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح ملک اور جگہیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان حدیث سے اخیار، ابرار، اوتاد، ابدال، اقتاب، غوث کا وجود ہونا تو ثابت ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو اقتاب ہوتے ہیں ان کے فرائض کیا ہیں، اس کے متعلق امام ربانی نے تصریح فرما دی۔ اقتاب کے فرائض: کتب ابدال واسطے فصول وصول فیض است کے وجود عالم و بقائے ہاں تعلق دارت، و قطب ارشاد واسطے فیوز است کے بے ارشاد و ہدایت تعلق دارت، پس تخلیق و ترزیق و ازال بلیات و دفع امراض و حصول عافیت و صحت مرود و فیوز مخصوصہ قطب ابدال است، و ایمان و ہدایت توفیق حسنات عنابت السیات نتیجہ فیوات قطب ارشاد است۔ معرف الدنیا از امام ربانی فرماتے ہیں قطب ابدال کے واسطے سے جو فیوز حاصل ہوتے ہیں ان میں وجود عالم کی بقا کا تعلق ہے، قطب ارشاد کے واسطے سے جو برکات اور فیوز حاصل ہوتے ہیں ان سے ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے، اور تخلیق و ترزیق نظام کائنات کا چلنا، چیزوں کا پیدا ہونا، رزق کا دیا جانا، مصیبتوں کا اور بیماریوں کا دور ہونا، عافیت اور صحت، یہ قطب ابدال کے وجود سے متعلق ہوتی ہیں یہ برکات، اور ایمان و ہدایت اور نیکی کی توفیق اور اللہ سے انابت اور برائیوں سے بچنا، یہ نتیجہ ہوتا ہے فیوزات قطب ارشاد کا۔ یعنی ان مبارک وجودوں کے ساتھ اس طرح چیزیں منسلک کر دی جاتی ہیں۔ قطب مدار، اور قطب مدار کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے تحت امام ربانی سے حضرت خضر کا قول نقل فرمایا ہے: وَجَعَلْنَا اللَّهَ تَعَالَى مُعِينًا لِلْقُطْبِ الْمَدَارِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَدَارًا لِلْعَالَمِ بِبَرْكَةِ وَجُودِهِ وَحِفَاظَتِهِ، فقال خضر ان القطب في هذا الزمان في ديار اليمن متبع للشافعي في الفقه فنحن نصلي مع القطب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے قطب مدار کا معاون بنا دیا ہے۔ حضرت خضر کے بارے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن حضرت رحمت اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ولی اللہ تھے، اور بعض ارواح جو زندگی میں اس قدر منور ہوتی ہیں کہ ملأ الاعلیٰ جیسی شکل اتنی ملکوتیت ان میں آ جاتی ہے جیسے ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان ارواح مبارکہ کو برزخ میں جس طرح فرشتے تکوینی امور میں کام کرتے ہیں ایسے امور کے بعض اوقات بھی لگا دیا جاتا ہے، جن میں سے خضر علیہ السلام کے. اور جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ان کا قول وہ یہ، حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہم کو قطب مدار کا معاون بنا دیا ہے. جو اولیاء اللہ میں سے ہے جسے اللہ تعالی نے دنیا کی بقا کا سبب بنایا اور اس کے وجود کی برکت سے بقائے عالم ہے، اور فرمایا اس وقت قطب مدار یمن میں ہے، وہ شافی فقہ کا متبع اور ہم اس کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما تھے، قاضی صاحب بھی تھے اور دوست بھی تھے، مجھے یاد نہیں کون کون تھے، میں بھی موجود تھا وہاں. جو لوگ موجود تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان میں ایک شخص قطب مدار بھی تھا. تو قاضی صاحب کے مشاہدات بہت تیز تھے، رسیدہ بھی تھے، یکسو بھی تھے، مجاہدہ بہت کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضرت اب کتنے نوافل پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یار اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے نوافل نہیں پڑھے جاتے، صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں. تو قاضی صاحب ہر وقت سجدے میں اکثر رہتے تھے، جہاں گھر میں چولہا تھا، کچے گھر میں جو چولہا تھا اس کے ساتھ ایک تھڑا سا مسجد بنائی ہوئی تھی، جہاں بکریاں چرانے جاتے تھے وہاں بھی ایک مسجد تھڑا سا بنایا ہوا، جہاں جہاں ان کا وقت گزرتا وہاں وہاں ایک تھڑا سا مسجد کا، تو اکثر نوافل میں رات دن لگے رہتے تھے. تو حضرت نے مذاکر پوچھ لیا کہ قاضی صاحب تو خضر علیہ السلام کا پتہ کریں، ان سے کو گزارش کرنی تھی. قاضی صاحب نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر، تو کہنے لگے حضرت آسمانوں میں تو کہیں نہیں ہے، میں نے بڑا تلاش کیا. حضرت فرمایا زمینوں میں دیکھ لو. پھر مراقبہ کیا، کہنے لگے حضرت زمینوں میں بھی نہیں ہے. تو حضرت بڑھان سے فرمایا آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، تو گئے کہاں ہے؟ خدا جانے حضرت، نہ آسمانوں میں ملتے ہیں نہ زمینوں میں، پتہ نہیں کہاں گئے. تو حضرت نے فرمایا جس کمرے میں بیٹھے ہو اس کمرے میں خیال کیا؟ تو کہنے لگے وہ تو یہ بیٹھے ہیں. اب اللہ کی شان دیکھیے کیسا بے نیاز ہے کہ ایک شخص کو اتنی وسیع نظر دی کہ وہ کہتے میں نے سارے آسمان کھنگال ڈالے، ساری زمین کھنگال ڈالی، لیکن اسی وقت اس بندے کو اپنے گرد و نواح کی خبر نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تو ہمیشہ قطب مدار کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہی ہوں گے جہاں قطب مدار بیٹھا ہے، تو آپ زمینوں آسمانوں میں نکل گئے، یہی دیکھ لیتے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے محتاج اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہی چیز انہیں سمجھ آتی ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور وہ برکات جو ان کے وجود سے ہوتی ہیں وہ اللہ نے وابستہ کر دی ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس کی خبر بھی ہو. جی وہ اس وقت تھے، اب وہ نہیں ہیں، اس لیے آپ کو پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اس وقت کی بات ہے، اب وہ قطب مدار نہیں ہے. یہ بہت مدت کی بات ہے، حضرت کے مثال کوئی 25 سال ہو گئی، اس سے بھی 15-20 سال پہلے، کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے. اور وہ حدیث جس کو علامہ سیوطی نے کرانی سے روایت کیا، اس کے آخر میں والغوث واحد کے آگے روایت یوں ہے کہ نمسکن نقبال مغرب و مسکن النجبال مصر و مسکن الابدال الشام والاخیار سیاہون فی الارض والامد فی زاویہ الارض و مسکن الغوث مکہ و فإذا أردت الحاجة في الأمر الآمد ابتهل فيها النكباء ثم النجباء ثم البدال ثم الأخيار ثم الأمد، فإن أجيبوا فلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاوب دعوته. نكباء کا مسكن مغرب، نجباء کا مصر، ابدال کا شام، اخيار سیاح ہوتے ہیں، کتب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں. جب مخلوق کو عوامی مصیبت آ جائے تو دعا کے لیے نکباء ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبول نہ ہو تو نجباء، پھر اخیار، پھر کتب، اگر پھر بھی قبول نہ ہو تو غوث دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. اگرچہ یہ ترتیب ضروری نہیں حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ ترتیب بھی ضروری نہیں اور دعا کا قبول ہو جانا بھی لازمی نہیں. جو عمومی قاعدہ ہے وہ ارشاد فرمایا گیا. اور یہ جو فرمایا گیا کہ زمین کی فلاں جگہ، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، یہ جب فرمایا گیا تو اس وقت کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. منصب قیوم کے بارے امام ربانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، عارفے کے بمرتب قومیت قیومیت اشیاء مشرف گشتہ حکم وزیر دارد کی مہمات مخلوق را بمر بہو مرجو داشتان، ہر چند انعامات سلطان است اما وصول عام مربوط متوسط وزیر است. امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسے منصب قیومیت عطا ہو جائے تو قیوم وہ عارف اللہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو اشیاء کی جو لوگوں کو تقسیم ہے اور مخلوق کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے وجود سے وابستہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس کا مرتبہ وزیر کا ہو جاتا ہے. جیسے کہ انعامات تو بادشاہ دیتا ہے لیکن لوگوں تک وزیر کی وساطت سے پہنچتے ہیں. عطا تو اللہ کریم کی ہوتی ہے لیکن اس کے وجود کی برکات سے لوگوں کو وہ پہنچتے ہیں. فرد اور خطب عبادت کو مفہوم بیانی وہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بطور زبان پر ارشاد فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لا تعبد فی الارض ابدا. الہی اگر اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو آپ کی عبادت زمین میں کبھی نہ کی جائے گی. معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب عبادت اور افراد کی خصوصیات میں سے اور معرفت ذاتی باری تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے. کہ صحابہ کرام میں جو 313 تھے ان کے بارے حضور نے بدر میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ لوگ یہاں مارے گئے تو قیامت تک پھر کوئی پیشانی تیرے سجدے سے آشنا، فلن تو بدا بدا، کوئی عبادت کسی کو نصیب نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ فرماتے ہیں یہی ہے کہ وہ لوگ افراد میں سے تھے، وہ صحابہ کرام اس منصب پہ فائز تھے اور ان وجودوں سے معرفت توحید اور فیضان کا عام ہونا، جلد ہونا، یہ قطب عبادت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے طفیل لوگوں کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور فیوضات روحانی جلدی تقسیم ہوتے ہیں. تو وہ 313 جو اس وقت خادمان رسالت وہاں موجود تھے ان میں کچھ قطب عبادت تھے، کچھ افراد تھے، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے تو پھر یہ سلسلہ معرفت الہی کا اور عبادت کا ختم ہو جائے گا. امام ربانی فرماتے ہیں، معاملہ انسان کامل کا بجائے رسد کی اورا قیوم جمی اشیاء بحکم خلافت میں سازد و ہمارا حفاظ وجود و بقا و سائر کمالات ظاہری و باطنی بتفضت او میں رسان. معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. الفاظ کی شراکت سے اسے انبیاء کا مثیل نہ سمجھا جائے. نبی کی شان اپنی ہے، صحابی کی اپنی اور ولی کا مقام اپنا ہے. وہ اپنی حیثیت سے ایک انسان کامل ہوتا ہے اور احکام ظاہری باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منزلہ وزیر کے ہے. یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کرتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو اسی طرح نائب نبوت ہوتا ہے قیوم یا فرد، جس کی ذات سے تقسیم ہوتی ہیں چیزیں جو اللہ عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث پاک سے بھی یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے، میں تقسیم کنندہ ہوں، دیتا اللہ. قیوم اولو العزم رسول کا نائب ہوتا ہے، اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا ہے. قیوم جو ہوتا ہے وہ رسولوں میں بھی جو اولو العزم ہیں ان ہستیوں کا نائب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کا جو کم از کم نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے اور باغی کو حکومت کی طرف سے انعام نہیں ملا سکتا، کیونکہ حکومت کے کام عہدیدار سے جب وہ بغاوت کرتا ہے تو حکومت کا باغی کہلاتا ہے. ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک یعنی اللہ کی طرف سے وزیر کے ذریعہ مخلوق کی طرف آتی ہے. وزراء یا عہدیدار جن سے حکومت چلائی جاتی ہے ان کا مقام و مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ حکم تو حاکم کا ہوتا ہے لیکن مخلوق تک وہ عطا ہے یا سزا ہے ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے. جب مخلوق مصیبت میں مبتلا جاتی ہے تو غوث بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے اور اللہ سے عفو درگزر کا طالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے. یاد رہے غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں، ہاں مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مرضی کا مالک نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی اکثر دعائیں اللہ کریم قبول فرما لیتے ہیں، لیکن دعا ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے. کسی کی بھی دعا حکم کا درجہ نہیں رکھتی کہ جو کوئی کہہ دے اللہ کریم اس کا پابند ہے کہ ویسے ہی کرے، ایسا نہیں ہوتا. اس طرح قیوم تمام انعامات کا سبب ہوتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہے. قیوم جو ہوتا ہے وہ جتنی عنایات ہوتی ہیں ان کا سبب بنتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا سبب بنتے ہیں، اور خاص خاص ایک ایک انعام پر مقرر ہے. یعنی قطب ارشاد سے بھی رشد و ہدایت ایک انعام وابستہ ہے، قطب ابدال سے بھی نظام عالم کا ایک حصہ وابستہ ہے، اور قطب عبادت اور خلد کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے. قطب عبادت یا فرد ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اور ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے. لفظ غوث کی تشریح، لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے، غوث اجاب اللہ غوثاہ وغواثہ وغواثہ، یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے، اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے. یہ جو غوث سے ہم معنی گھڑ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فریاد قبول کرنے والا، اور اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو لسان العرب جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے جس میں الفاظ معنی اور وہ ڈکشنری ہے، فرمایا اس میں غوث کا معنی دیا گیا اجاب اللہ غوثا، اللہ اس کی فریاد سنتا ہے، وہ خود فریاد قبول کرنے والا نہیں ہے بلکہ غوث اسے کہتے ہیں جس کی فریاد اللہ کریم قبول فرماتے ہیں. وغواثہ وغوثاہ، اور وہ فریاد کرنے والا ہوتا ہے، یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے، اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ محاورے عرب میں غوث بمعنی دعا اور پکار کے ہیں، جیسے لسان العرب میں ولم یاتی فی الاصوات شیئا بالفتح غیرہ وانما یاتی بالذم مثل البقاء والدعاء وبالکسر مثل النداء والصیاح صیاح الاغوث. بس غوث اس میں مصدر ہے جس کے معنی آواز دینا، پکارنا، دعا کرنا ہے، جیسے غوث الرجل واستغاثہ، اصطلاح صوفی جیسے غوث الرجل واستغاثہ، جیسے کسی نے دعا کی پکارا، وغواثہ جیسے کسی نے پکارا. تو غوث کا معنی دعا کرنے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے. اصطلاح صوفی میں غوث اس مستجاب الدعوات ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور لغت عرب اسی معنی کی تائید کرتی ہے. اس کا معنی فریاد رس کرنا محض ایک عامیانہ رواج ہے. یعنی جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ اس پہ کرتے ہیں کہ غوث کا معنی دعائیں سننے والا ہے یا فریاد رس ہے، فریادوں کو پہنچنے والا ہے. تو حضرت نے عربی لغت سے اور عربی ڈکشنری سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا معنی دعا کرنے والا، پکارنے والا ہوتے ہیں. مستجاب الدعوات ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم، عام طور پر یہ خیال ایک عقیدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان مناظر سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہر حال ایک درخواست ہے، حکم نہیں. دیکھیے، انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے عرف ہے. آپ کی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی. مجھے اب ساری حدیث صحیح یاد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تین دعائیں کی ہیں، دو منظور ہو گئی ہیں لیکن تیسری نہیں ہوئی، اور تیسری یہ تھی کہ میری امت میں کبھی اختلاف نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ خیال کرنا کسی عارف کی دعا قبول ہو جاتی ہے کہ عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سراسر زیادتی اور کم فہمی ہے. صوفیاء کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، کتب وحدت اور صدیق مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی اگر تعالیٰ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے تو ناممکن نہیں ہے. ان پانچ مناسب کے حضرات بھی کوئی خود مختار یا موفوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے محتاج ہیں، اسی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے. یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ ہی مانگتے ہیں. یہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی دعا بھی دراصل ایک تقدیر ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے. دعا بھی کوئی ایسی نہیں کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کو اچانک پتا چلتا ہے کہ فلاں دعا کر رہا ہے. مخلوق بنانے سے پہلے ہر بات اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی علم الہی کے مطابق، اور وہ توفیق الہی ہوتی ہے. جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ان کی ہر دعا حکم کا درجہ رکھتی ہے. دعا ایک درخواست ہے، اللہ مالک ہے، قبول کر لے اس کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی وہ بہتر جانتا ہے. اور یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ، ان کی اکثر دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں کہ یہ بے وقت کی دعائیں مانگتے نہیں. ان کے دل اس طرح بارگاہ الہی میں جڑے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ان کے منہ سے نکلتا ہے. اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو ان کے منصب کے منافی نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ آپ کا وعدہ تھا میرا بیٹا، آپ میرے خاندان کو بچائیں گے تو میرا سگا بیٹا غرق ہو گیا. تو فرمایا انہو لیس منہا لیکن انہو عمل غیر، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس کا کردار خراب ہے، اس کے اعمال برے ہیں، حالانکہ سگا بیٹا تھا. اور پھر منع فرمایا کہ جن باتوں کی آپ کو سمجھنا ہے ان کے لیے دعا نہ کیا کرو. انہوں نے معذرت کی، یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو کسی دعا کا قبول نہ ہونا کسی منصب کے منافی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہر کس و ناقص کی بعض دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. بعض وقت ہر کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں اللہ، کہ کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ نے منظور فرما لی، رب انذرنی الی یوم یبعثون. جب رد کیا گیا، شیطان جب مردود ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں جس آدم کے لیے تو نے مجھے میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے راندہ درگاہ بنا دیا، اس کی اولاد مجھے سجدے کرے گی، آپ کو سجدے نہیں کرے گی، لیکن مجھے مہلت تو دے کہ میں دنیا میں رہوں اور ان سے مقابلہ کروں. تو اس نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے قیامت تک مولت دے دے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تجھے دنیا کے خاتمے تک اجازت دیتا ہوں. اس کی دعا یہ تھی کہ قیامت کے بعد تو موت نہیں ہے, میں موت سے بچوں گا. اللہ کریم نے فرمایا تجھے مولت دیتا ہوں لیکن جب دنیا ختم ہوگی مرنا تجھے بھی پڑے گا, اس سے نہیں بچ سکتا. تو دعا میں بھی اس نے بدماشی کی ہوئی تھی, لیکن اللہ کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہیں چلتی. انہوں نے فرمایا نہیں, موت سے تو نہیں بچے گا لیکن جب دنیا ختم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی تو تجھے بھی مرنا پڑے گا. اس نے تو الہیوں میں یوں معصوم, جب دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہوں گے تو اس کے بعد تو موت نہیں ہے. اس نے تو بچنا چاہا لیکن فرمایا, لیکن ترمیم کے ساتھ منظور تو کر لی. تو فرمایا وہ چاہے تو اس نے شیطان کی منظور کر لی دعا, تو کیا رہے, وہ تو مالک. تو ایک دعا کے قبول ہونے سے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے آدمی مستجاب الدعوات نہیں بن جاتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ آج بارش ہوگی, میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بارش دے, بارش اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری دعا کی وجہ سے ہوئی, مجھے سمجھنا یہ چاہیے کہ اتفاقاً دعا میں نے اس وقت کی جب اللہ کی طرف سے بارش ہونا. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے اور یہ منارہ گاؤں سے مغرب کی طرف ایک مسجد ہے, موڑ پر پہاڑی چڑھے تو بھی یا اترائی شروع ہوتی ہے تو مسجد ہے. پہلے وہ چھوٹی سی کچی مسجد تھی, پھر ایک لڑکا فوت ہو گیا جو ایک آدمی, اس نے پھر یہ کچھ چند سال پہلے بہت بڑی سی مسجد وہاں بنوا دی. تو یہ مسجد یادگار تھی کہ وہاں وہ ایک جلسہ کر رہا تھا, واز کر رہا تھا, تو بہت سے لوگ منارے کے اور ارد گرد کے گاؤں کے بہت بڑا مجمع تھا اور اسی طرح قید سالی تھی, بارشیں نہیں ہو رہی. تو شاید وقت بھی مجھے صحیح یاد نہیں چونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے, ہماری کم عمری کی باتیں ہیں. وہ شخص 51 میں فوت ہو گیا تھا عمر رسیدہ ہو کر. تو وہ دوران واز کسی نے کہا دعا کرو, بارش کے لیے دعا کرو. اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تقریر چھوڑ کر اور سارے مجمع نے بھی. اللہ کی شان, کوئی بادل نہیں تھا, تپتی دوپہر تھی, ایک دم بادل بنے اور بارش ہوئی. اب لوگوں کا اندازہ کریں, ایک بوڑھا سا زمیندار بیٹھا تھا, اس نے پہلے تو اسے گالی دی. یہ زمیندار جس سے خوش ہوتے ہیں نا پہلے اسے گالی دیتے ہیں, جس طرح پٹھان خوش ہوتا ہے نا تو کہتا ہے وہ مولوی کی تقریر سنی تھی نا پٹھان کا, خدا ڈھیر کافر مولوی دے, بڑا کافر ہوں, اس کا مطلب تھا کہ بہت غضب کا مولوی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈھیر کافر مولوی دے. اسی طرح زمیندار نے بھی پہلے تو اسے موٹی سی گالی دے کر کہا کہ وہ فلاں دمکان تو نبی ہے, بتاتا کیوں نہیں ہے لوگوں کو کہ میں نبی. اس ایک دعا کے پورا ہو جانے سے اس کا خیال تھا کہ یہ تو نبی ہے, اس نے ہاتھ اٹھائے بارش شروع. اب ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کسی جگہ اتفاقاً ایک فگر پہ ہمارا ہاتھ ایک پوائنٹ پہ لگتا ہے تو کوئی اور چیز کھل جاتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کمال ہے. ہمارا کمال نہیں, وہ پہلے سے اس میں فیڈ ہے. شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ چیز فیڈ ہے, ہمارا ہاتھ اتفاقاً اس کی پہ لگ گیا وہ کھل گئی. تو نظام کائنات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام من جانب اللہ ہونے والا ہے, اسی وقت ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا اللہ یہ کام کر دے, وہ ہو جاتا ہے. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اتفاق ہے کہ اس کی پہ ہمارا ہاتھ لگ گیا. اور بعض اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے, ہوتا اس کے الٹ ہے, چونکہ فیصلہ اس کے الٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو ہے بھائی, میں کون ہے, ہو آ رہی ہوں تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے, دوسرے کے بارے فیصلے کرانے والا تو کون ہے؟ تیری زندگی, تیری ایک ایک سانس, تیرا ایک ایک وجود کا سل اپنے وجود کو قائم رکھنے میں اس کا محتاج ہے. تو اتنا بڑا محتاج دوسروں کے بارے فیصلے کیسے صادق کرے گا؟ تو یہ صرف ہماری سمجھ اور دانش کی بات ہے کہ ہم اسے کس طرح سے سمجھتے ہیں. تو فرمایا شیطان کی بھی ایک دعا تو اللہ نے قبول کر لی, تو ایک دعا کی یا بعض دعا کے قبول ہونے سے آدمی مستجاب الدعوات نہیں ہو جاتا. یہ اتفاقات ہوتے ہیں, کسی نیک ہستی کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے منصب کے منافی نہیں, کسی بدکار کی قبول ہو جائے تو یہ اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں. یہ اللہ کی اپنے فیصلے ہیں, اس کی اپنی مرضی ہے, اتفاقات ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جائے. جانچ جو ہوگی وہ اتباع رسالت سے ہوگی, جو جتنا خلوص دل سے متبع سنت ہے وہ اتنا اچھا ہے, اور جو جتنا سنت سے معروم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. شرائط و آداب دعا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں اور دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں. کتاب و سنت میں ان شرائط کے ملحوظ رکھنے کے لیے تاکید فرمائی. ہر کام کا سلیقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, دعا کے بھی حضور نے آداب اور طریقے ارشاد فرما دیے ہیں. سب سے پہلا ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ, حرام کھانے والوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی. قال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, جیسے ارشاد ہے انبیاء اور رسل کو کلوا من الطیبات. اب طیب جو ہے یہ صرف حلال نہیں ہے, حلال بھی کما کر لیں تو غیر طیب ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ناپاک چیز مل جائے تو غیر طیب ہو جائے گی. حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو, پاکیزہ بھی ہو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اور نیک کام کرو. گویا نیک عمل کا مدار غذا صالح پر ہے. کو حرام کھائے گا یا ناپاک کھائے گا اس سے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی. اسی طرح دوسری آیت مبارک میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ. دیکھو حلال پر پھر طیب کی قید قرآن کریم نے انبیاء اور رسل کے لیے بھی اور عامۃ الناس کے لیے بڑھا دی کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو, وہ پاک بھی ہو, اس میں کوئی ناپاکی نہ ملائی جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ میں لنگر مخدوم جا رہا تھا, اس وقت تو گاڑیاں بہت کم ہوتی تھیں اور برائے نام ہوتی تھیں, اور پھر ہم بڑا عرصہ جب ہم بھی وہاں حاضری دیتے رہے تو ایک چھنی گاؤں ہے سڑک کے ساتھ, وہاں تک کبھی عصر کے بعد بس سرگودا سے چھوڑتی, پھر آگے چار پانچ میل پیدل جاتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس تاخیر سے گئی, دیر ہو گئی, مغرب ہو گئی, تو وہ جو چھنی گاؤں ہے وہاں میں نے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی. تو دیہات میں ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں آج مسجد میں ایک مسافر بھی ہے بھائی کوئی کھانا دے جو, تو کوئی نہ کوئی بندہ اپنے گھر سے کھانا مسجد میں دے جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہاں بھی اکثر دیہات میں, اب تک تو تب ہوٹل نہیں ہوتے تھے مسافروں کے لیے, دکانیں اور ہوٹل اور کھانا بکا نہیں کرتا تھا, تو جس گاؤں میں کچھ مسافر ٹھہر جاتے تو لوگ محلے کے لوگ مسجد میں دیکھتے کہ نئے نمازی ہیں اور یہ مسافر ہیں, تو ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. غلط فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا بھائی ایک مسافر بھی ہیں مولوی صاحب ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. تو فرماتے ہیں میں حضرت جاتے تھے لنگر مخدوم اور بڑا عرصہ رہتے معمولات کرتے رہتے تھے, تو فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی میں کسی بے نماز خاتون کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں, میرے لیے جو کھانا لاؤ وہ کسی نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا. فرماتے ہیں مصیبت پڑ گئی, وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کون بی بی ہے بھائی کس گھر میں جو نمازیں پانچ پڑھتی ہے اور مستقل نماز ہی ہے. تو انہوں نے بڑا عقل دوڑائی, پھر وہ نکل گئے مسجد سے کہ چلو باہر پتہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی تو ہوگی گاؤں میں جو پانچ وقت کی نماز ہی. تو فرماتے کہ کافی دیر بعد لوٹ کر اور کہنے کے مولوی صاحب کوئی نمازی خاتون پورے گاؤں میں نہیں. تو میں نے کہا خیر ہے ایک وقت کے کھانے کے بغیر بھی بسر ہو جائے. کہنے لگے اللہ کریم ہم سے بڑا ناراض, یہ تو بڑا ظلم ہے, کہ ایک عالم دین بھی ہو، اللہ کا بندہ، نیک آدمی، اللہ کا کرنے والا بھی ہو، ہماری مسجد میں بھی ٹھہرے اور بھوکا سوئے، تو یہ اللہ کا غضب ہوگا ہم پر. تو پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو مرد نمازی ہیں نا، کسی مرد نے بھینس کا جو دودھ نکالا ہے وہ ہم آپ کو گرم کر کے لا دیتے ہیں، اس سے آپ رات ہو سکتے. تو چنانچہ انہوں نے وہ دودھ لا دیا حضرت کو، اور حضرت سماتے اس پر میں نے رات بسر کی. تو یہ ہوتا ہے طیب، مثلا حلال لائے آپ، اب خاتون خانہ نے اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، بے نماز کا ہاتھ کب پاک ہو؟ تو اس کے ہاتھ سے جو پکے گا اس میں اس کا اثر جائے گا. تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بازار میں سے ہم ڈبل روٹیاں اور رسے منگوا کے کھاتے ہیں تو وہ جس طرح کمہار مٹی گوندتا ہے نا، اس طرح وہ آٹا پاؤں سے گوند رہے ہوتے ہیں. وہ جا کر جہاں بنتی ہیں وہاں دیکھے نا، اور انڈے کی جگہ جتنے گندے انڈے ہیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے اس میں، پاکستان میں تو اکثر جو جانور مر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مرغے مر جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں بغیر ذبح کے، بعد ہی قیمت پہ ہوٹلوں والے لے آتے ہیں. اور پیچھے لاہور میں ایک ہوٹل والا پکڑا گیا تھا، ہمارے یہاں ایک مولانا ہیں، وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے تھے، ایم اے بھی گولڈ میڈلسٹ تھے، اور دیوبند سے بھی فارغ التحصیل تھے، تو عالم بھی بہت اچھے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بڑے تعلیم. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ میں نے بڑی مرغابیاں کھائی. میں مولانا، مرغابیاں آپ نے کہاں سے کھا لی؟ مرغابی تو شکاریوں کے نصیب ہوتی ہے، تو آپ تو شکاری نہیں ہیں. کہنے لگا لاہور فلاں ہوٹل جو ہے نا وہ مرغابیاں پکاتے. میں نے کہا مولانا بات ماننے میں نہیں آئی، یہ شکاری پرندہ ہے، اتنا شکار روز تو نہیں ہو سکتا کہ ہوٹل